تمام پیغمبروں کی تاریخ یہی بتاتی، صحابہ کرام کی تاریخ یہی بتاتی کہ جب انہوں نے گھر چھوڑے، آپ دیکھیں کہ مکہ جب چھوڑا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے، کیونکہ محبت تھی نا اپنی زمین سے. لیکن جو کچھ مدینہ میں جا کر ہوا، جس طرح اسٹیبلش ہوا اسلام، وہ مکہ میں نہیں ہوا. تو اگر انسان اپنی محبتوں کو دیکھتا رہے، اپنے آرام اور کمفرٹ کو دیکھتا رہے، اپنی چاہتوں کو دیکھتا رہے، تو دین نہیں پنپتا. دین کے پودے کو مضبوط کرنے کے لیے آبیاری کس چیز سے ہونی چاہیے، سینچنا کس چیز سے، قربانیوں سے سینچنا پڑتا ہے. اور جو جتنی کر جائے اتنا ہی صلا پا جائے. اگر ہم تھوڑا سا بھی، ہماری قربانیاں اس کا کچھ سواں حصہ بھی نہیں ہوتی جو اللہ کے پیغمبروں نے کی اور اللہ کے نیک بندوں نے کی، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جو شخص، کہ اگر آپ کبھی بھی تھوڑا سا بھی کر جائیں تو ایک قدم اٹھا کر جو 10 قدم اللہ آپ کی طرف آتا ہے، آپ چل کے جائیں اور وہ دوڑ کے آتا ہے. ایک بالشت کے بدلے میں ایک ہاتھ آتا ہے. اور جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی زیادہ. تو یہ بات صرف آزمانے کی ہے، کہنے کی نہیں، آزمانے کی. اسی طرح عام رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وہاں اچھا سلوک کرنے کی انٹینشنلی کوشش کریں جہاں سے آپ کو تکلیف مل رہی ہے. اب دیکھیں کہ مثلا امام ابو حنیفہ کی کسی نے غیبت کی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا کوئی چیز ہے گھر میں، ایک کھجوریں تھی شاید، تو انہوں نے پلیٹ میں ڈال کے ان کے لیے بھیج دی نا کہ جاؤ اس کو دو اور کہو جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے اس کے سلے میں، تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن قبول کر لو کہ تم نے تو اپنی نیکیاں بھیجی مجھے میری غیبت کر کے، اور میں جواب میں تمہیں صرف کھجوریں بھیج رہا ہوں، لیکن قبول کر لو. کتنا خوبصورت طریقہ ہے اصلاح کا کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. ہمارے خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر عموماً ٹینشنز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم دینے والے نہیں بنتے، صرف لینے والے بنتے، صرف تقاضا کرتے ہیں حقوق لینے کا. جو لینا چاہتا ہے وہ دینا سیکھے. اور پھر فرمایا وما تنفقوا من شيء، جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، کچھ بھی، فإن اللہ به علیم، تو وہ اللہ کے علم میں، اللہ کو سب پتا ہے تم نے کہاں کیا کتنا کیا کیا، کس کو کیا دیا، کہاں سے دیا، وہ تمہیں کتنا پیارا تھا، تمہیں کس قدر عزیز تھا. پھر آگے یہود کے 2 اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اگلی آیات میں. پہلے تو اعتراض سمجھ لیجیے، پھر آگے کی آیات فوراً سمجھ انشاءاللہ آ جائیں گی. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی دعوت وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی تھی، تو قرآن نے ان چیزوں کو حرام کیوں نہیں کہا جو یہودیوں کے ہاں حرام کہی جاتی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں آتا نا مصدق لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری. ایک طرف تم کہتے ہو یہ قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، دوسری طرف کیا ہے جو ہماری کتابوں میں حرام ہے وہ یہاں تو حرام نہیں. دوسرا اعتراض کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا گیا؟ سیقول السفہاء ما، پیچھے آپ پڑ چکے، ما واللہ من قبلتہم اللتی کانوا علیہا. اس کے جواب میں فرمایا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے ابتدا میں، جو امت محمدی میں حلال کیے گئے ہیں. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پہ حرام کیا، اور یہ حرام بھی اس وقت کیا تھا من قبل ان تنزل التورات، جب ابھی تورات اتری نہ تھی. قل فاتو بالتوراتی، آپ کہہ دیجئے لاؤ ذرا تورات کو، فتلوها اسے پڑھ کے سناؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو کتاب دکھاؤ، کتاب میں سے بتاؤ، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری کتابوں میں حرام تھا وہ قرآن میں حرام کیوں نہیں، تو بتایا گیا لاؤ کتاب دکھاؤ کہاں حرام لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ، اونٹ اور خرگوش کے گوشت کے بارے میں، لیکن یہ تورات نہ لائے کیونکہ ایسا کوئی حکم تورات میں تھا ہی نہیں اس کو حرام کرنے کا. اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ملت ابراہیمی میں حرام تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، کوئی حرام نہ تھی، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ابتدا میں حلال ہی تھی. ہاں ان پہ کچھ چیزیں کیوں منع ہوئی، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے بطور نظر کے حرام کیا تھا کہ اللہ میری تکلیف دور ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ولن تنال البرا کی بات ہو رہی تھی نا، پھر اسی کانٹیکسٹ میں کے پیچھے آتا ہے کہ حضرت یعقوب کی ٹانگ میں درد تھی تو انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے صحت ہو جائے تو میں سب سے پیاری چیز چھوڑ دوں گا، اور وہ ان کے لیے اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. ان کو دیکھا دیکھی ان کی قوم نے بھی چھوڑ دیا. کچھ چیزیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حرام ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں. بعض کہتے ہیں کہ طبیبوں نے منع کیا تھا، انہوں نے خود تو حرام نہیں کیا تھا، حکیموں نے منع کر دیا تھا. اور ظلم اور تعدی کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں ان پہ حرام ہوئی تھی. تو اس آیت میں یہود کی تردید ہے، یہ اصلاً یہ چیزیں حرام نہ تھیں، یہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے ہوئی یا حضرت یعقوب نے خود اپنے لیے کی تھی. قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک. تورات میں تو یہ حکم نہیں، لیکن جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے یعنی اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور یاد رکھیے آج یہود نے یہ ظلم کیا، آج بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ اونٹ اور خرگوش حرام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ تحریف نہیں تھی، یہ بعد میں ہوئی. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے، یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھو، یہود کی حرام چیزوں کو حرام مت سمجھو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. دوسرے اعتراض کا جواب، ان کے خیال میں بیت المقدس پہلا قبلہ تھا اور خانہ کعبہ بعد میں بنا، تو مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ کہا ہے، بیت المقدس کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع کا لفظی معنی ہوتا ہے بنانا، اتار کے نیچے رکھنا، بچہ جننا، ایجاد کرنا، پیدا کرنا، بچھانا، قائم کرنا، بنانا، یہ سب معنی ہے وضع کے، لیکن ایک ہی معنی کافی ہے آپ کے لیے. یعنی لوگوں کے لیے پہلا گھر جو بچھایا گیا وہ کون سا ہے؟ جو مکہ میں ہے. مبارکن، بڑا برکت والا. وہدا للعالمین، جہان والوں کی ہدایت کے لیے ہے وہ. بہت سے لوگ وہاں جا کر ہدایت پا کے آتے ہیں، کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی زمین پر؟ فرمایا المسجد الحرام. پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد الاقصی. میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد الاقصی بھی حضرت ابراہیم نے بنائی تھی لیکن 40 سال بعد، پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. اخبار مکہ ایک کتاب ہے ازرقی کی، اس کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر ملائکہ نے کی، فرشتوں نے، پھر حضرت آدم نے، پھر حضرت شیس، پھر حضرت ابراہیم، پھر امالقہ، پھر جرہم، پھر قریش. پہلی مرتبہ قصی کے دور میں، پھر دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود نصب کیا تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے، پھر حجاج بن یوسف، پھر سلطان مراد نے، ترکی تعمیر جو ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھر سب رینوویشن ہوئی ہے. تو سب سے پہلا گھر کہاں کب بنا تھا, کہاں بنا تھا؟ مکہ میں. بکہ, بکہ کا مطلب ہوتا ہے سر توڑنا. کہتے ہیں یہ سرکشوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے, سب وہاں جا کے جھکتے ہیں, روتے ہیں اللہ کے آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا بیت المقدس, تو وہ حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد آئے تھے. تو پہلا گھر کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ. مبارکن, بڑی برکت والا ہے. اس خانہ کعبہ کو برکت والا کہا گیا, لوگوں کے دل اس کی طرف کھچتے ہیں. یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے, ایک سروے کیا گیا لوگوں کا کہ دا پلیس آئی وڈ لائک ٹو وزٹ دا موسٹ. تو اس میں سب سے زیادہ, یہ گراف دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ گراف ہے, ایک سروے ہوا ہے ریسنٹلی کہیں کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی جگہ جانا پسند کرتے ہیں, سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں آپ. یہ سب سے لمبا نشان دیکھ رہے ہیں آپ ایک, ہے نا, اس کے آگے لکھا ہوا مکہ, اس کے بعد سوئٹزرلینڈ, پھر لندن, پھر سی سائڈ, پھر اسلام آباد, پھر یو ایس اے, پھر پیرس, پھر اسپین, پھر انٹرنیٹ کیفے اور اینی ویئر. تو یہ سب سے اونچی جگہ جو ہے, یہ کتنے پرسنٹ یہ ہے, یعنی ہائیسٹ پرسنٹیج ہے. تو میں اس کو آج اتفاق سے, ایسی میں صبح یہ رپورٹ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی, تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارکن, بڑی برکت والا ہے, ہر ایک کا دل کھچتا ہے اس کی طرف, ٹینشن فری زون. وہدل للعالمین, جہان والوں کے لیے ہدایت. ایک دفعہ کوئی شخص وہاں جائے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں متاثر ہوئے بغیر نہ رہے. کوئی بدنصیب ہوگا جو وہاں بیٹھ کے پھر نماز نہ پڑھے, یا وہاں طواف نہ کرے, یا اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہے. فیہ آیاتٌ بینات, وہاں بڑی روشن نشانیاں ہیں, کھلی کھلی نشانیاں ہیں. کون سی؟ زمزم. زمزم کے بارے میں بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو خصوصیات ہیں. حجر اسود, پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسے جدید دور کے لوگوں نے کہا کہ یہ زمین کا پتھر نہیں ہے. صفا مروہ, حضرت حاجرہ کی نشانیاں, محبت کی, اللہ کی خاطر وہ عورت کس طرح ایک بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے لیکن لب پہ شکوہ نہیں. ہم جیسی تھوڑی تھیں کہ ذرا آ کے گھبرا جاتے ہیں, پھر بولنا شروع کر دیں کیا مصیبت پلے پڑ گئی ہے کہ روز جاؤ روز جاؤ, روز پڑھو, روز ٹیسٹ. کوئی شکوہ نہیں لب پہ, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی چیخنا چلانا نہیں. پھر کیا ہے؟ صفا مروہ, مقام ابراہیم, جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے. مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پتھر کے اندر. پھر آپ دیکھیں کہ امن والی جگہ, مرد عورت اکٹھے نماز بھی پڑھیں تو کوئی خرابی نہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں. اس گھر سے واپس آنے کو دل نہیں چاہتا, ایک دفعہ آ کے اور زیادہ تڑپ لگ جاتی, بار بار جانے کو دل چاہتا ہے. یہ کھلی کھلی نشانی ہے اس گھر کے اللہ کا گھر ہونے کی. فیہ آیاتٌ بینات, کھلی کھلی نشانیاں. مقام ابراہیم, مقام ابراہیم, وہ پتھر جس پہ کڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, خانہ کعبہ تعمیر کیا. پہلے یہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا, ذرا ہٹا دیا گیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے سہولت ہو. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا. اب اس گھر کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ وللہ علی الناس حج البیت, اللہ کی خاطر لوگوں کے ذمے حج ہے بیت اللہ کا. کس کے ذمے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو. سبیل, وہ راستہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو. امام راغب کہتے ہیں سبیل کا استعمال ہر اس چیز کے لیے ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی مقصود تک پہنچا جائے, یعنی راستہ. یہ لفظ مذکر مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. قل ہاذہ سبیلی, کہہ دیجئے میرا راستہ, اسے مونث استعمال ہوا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جس کے پاس سواری ہو، ٹکٹ کے پیسے ہوں، توشہ ہو، زادرہ ہو، عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم ہو، اور جو نہ کرے حج استطاعت کے باوجود، فرمایا ومن کفرا، جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ بے نیاز ہے سب جہان والوں سے. کفر کس کو قرار دیا گیا یہاں؟ حج نہ کرنے کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یحج فیمت انشاء یہودین او نصرانین، جس میں استطاعت ہو پھر حج نہ کرے تو اس کا دل چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. کہاں پر داخل ہوا؟ مکہ میں، حرم میں. سب سے بڑی امن کی بات تو یہ کہ انسان وہاں جا کر نیکی میں داخل ہو جاتا ہے اور برائی سے بچ جاتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور برائی سے بچتا ہے. گویا پہلے اگر وہ کام کر رہا تھا جو اس کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہیں، تو اب وہ کر رہا ہے جس سے وہ پرامن جنت کا باسی بن سکے. اس کے علاوہ وہ تمام کام جس سے کسی کو بھی اذیت یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ منع ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اس کو حرم قرار دیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی. یعنی مکہ کی حرمت کب سے ہے؟ جس دن سے یہ بنایا گیا، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا. یعنی فتح مکہ کے موقع پر، یعنی جو فوج کشی کی گئی تھی، اس سے پہلے کسی کو اس کی اجازت نہیں ملی، اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے اجازت ملی. پھر اس کی ہمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی کہ اس کے بعد یہاں کسی اور کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں، نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے. یعنی جانور اگر شکار کا نظر آئے تو اس کو بھگا بھگا کے حرم سے باہر بھی لے جانے کی اجازت نہیں. جیسے حرم کے اندر شکار کی اجازت نہیں، اسی طرح وہاں سے شکار کو ڈرانے یا بھگانے یا بھگا کے باہر لے جا کے پکڑنے کی بھی اجازت نہیں. مراد اس سے یہ ہے نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجئے، وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اذخر کی اجازت ہے. ایک بوٹی ہے جو کچھ چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے لوہار وغیرہ یا سنار اس کو سونے کو رگڑنے یا چمکنے کے شاید کام میں لاتے ہیں یا صاف کرنے کے. خوشبودار گھاس کا نام ہے اسخر. فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے. یہ بخاری ابواب العمرہ کی احادیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک مکہ میں فوج کشی حرام ہے, فوج لے جانا لشکر لے جانا, اور اسی طرح اندر والوں کی بھی باہم جنگ وہاں پر منع ہے. دوسرا حرم مکہ کے شکاری جانور بھی محفوظ اور معمون ہیں, ان کو شکار نہیں کیا جا سکتا نہ ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. نمبر تین حرم کے درخت اور پودے بھی محفوظ اور مأمون یعنی امن والے ہیں. من دخلہ عام چیز ہے نا, اس لیے اس میں صرف انسان نہیں جانور اور پودے وغیرہ بھی شامل ہیں. گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے. یعنی یہ میں سم اپ کر رہی ہوں اسی حدیث کو پوائنٹس کی شکل میں. دوسری حدیث ہے حضرت جابر فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے, یعنی مکہ میں ہتھیار سجا کے پھرنا بھی منع ہے کہ کہیں کسی کو اچانک بھی نہ لگ جائے, یعنی نمائش اسلحہ منع ہے. ہاں موزی جانوروں کو حرم مکہ میں مارنے کی اجازت ہے. موزی جانور, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منا میں مقیم تھے کہ ایک سانپ ہم پر کودا, سانپ کود کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پانچ جانور بدذات ہیں, انہیں حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے. نمبر ایک کوا, نمبر دو چیل, بچھو, چوہا اور کاٹنے والا کتا. یہ پانچ جانور جو ہیں یہ اذیت دیتے ہیں, ان کو حرم میں بھی نظر آ جائے تو مارنے کی اجازت ہے, عام جانوروں کو نہیں. مجھے ہمیشہ کتا, چوہا, بچھو, چیل کی تو سمجھ میں آتی تھی لیکن کبے کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن کراچی آ کر اس کی بھی سمجھ آ گئی. این رات کے ایک بجے بولنا شروع کر دیتے, بلکہ کوئی ٹائم ہی نہیں. اور یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم مجھے یہ تجربہ ہوا ہے, یعنی مشاہدہ ہوا ہے کہ رات کے وقت, یعنی اس سے مجھے جو میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ چونکہ کراچی والے خود بھی رات نہیں سوتے تو ان کے پرندے بھی نہیں سوتے, وہ بھی جاگتے رہتے ہیں اور کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں, اور این بعض وقت اتنی زور شور سے کہ آپ کی نیند حرام ہو جاتی. میں ہمیشہ اس حدیث میں آ کے اٹک جایا کرتی تھی کہ چیل بھی ٹھیک ہے چھوٹے پرندوں کو کھا جاتی ہے اور چیزیں اچک کے لے جاتی ہے, کتا تو ہر شخص اس سے ڈرتا ہے خصوصاً اگر کاٹنے والا ہو, اور چوہا بھی نقصان دہ ہے, بچھو بھی کاٹ جاتا ہے نقصان دیتا ہے, تو کوئی نہیں بےچارے کا کیا قصور ہے. بہرحال پھر فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. وللہ اور اللہ کے لیے ہے, علی الناس لوگوں کے ذمہ, یعنی لوگوں پر فرض ہے لازم ہے کس بات کا, حج البیت اس گھر کا حج کرنا, اس گھر کی زیارت کرنا, یہاں آ کر عبادت کرنا جسے اللہ نے لوگوں کے لیے امن والا بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو مشقت میں نہیں ڈالا, اسی لیے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا, جو اس گھر میں آنے کی استطاعت رکھتا ہو. اس سے کیا مراد ہے استطاعت سے, کہ بیت اللہ شریف جانے اور واپس آنے کا خرچ ہو, نمبر ایک. نمبر دو سفر حج میں اپنے گھر والوں کی یعنی پیچھے رہنے والے اہل خانہ کی ضروریات کا خرچ ہو. اگر ایک شخص ہے جو خود کماتا ہے اور اگر وہ گھر سے غائب ہو جائے تو بچے بھوکے مرنے لگے تو یہ درست نہیں. یعنی پہلا سواری کا خرچ, کرایہ ٹکٹ وغیرہ کا وہاں رہنے کا, نمبر دو پیچھے جو اہل خانہ ہیں جن کا نان نفقہ جانے والے کی ذمہ داری ہے, فرض ہے اس پر, کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کے سب حج پہ چل پڑے, ہو سکتا ہے کہ شوہر گیا ہو پیچھے بیوی ہو، یا بیوی اور میاں دونوں گئے ہوں تو پیچھے بچے ہوں، یا بوڑھی ماں گھر پر ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی ایسا فرد، ایون وہ نوکر چاکر جن کی زندگی کا انحصار یا جن کی ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہو، تو ان کے پیچھے کھانے پینے کا انتظام، خرچ، دانا پانی جو ہے اس کو مہیا کرنا من استطاع ہی میں آتا ہے. پھر اس کے بعد رستے کا پر امن ہونا. اگر رستہ پر خطر ہے، جان مال عزت کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں استطاعت نہیں. اسی طرح جسمانی صحت، اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج ادا کر ہی نہیں سکتا اور وہ دوسروں کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے، تو ایسے شخص کو بھی دوسروں کی اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے، وہ معذور میں شامل ہے. اور معذور انسان کے لیے حج فرض نہیں. تو جسمانی صحت، اتنی صحت کہ حج کی صعوبتوں کو سہولت سے یا قابل استطاعت حد تک برداشت کر لے. سہولت تو وہاں کسی کی بھی نہیں، سب سے صحت مند انسان کے لیے بھی مشقت ہے، لیکن استطاعت یعنی ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بار بار فینٹ ہو رہا ہے، یا لوگوں کے پاؤں میں کچلا جانے کا ڈر ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت اور خود اس کی اپنی جان ہلاکت میں پڑ جائے. پھر اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ہونا. بعض علماء کی رائے میں اگر عورت ایک گروپ کے اندر ہے جس میں بہت سی خواتین موجود ہیں، اور ان خواتین میں سے کئی ایک کے محرم بھی موجود ہیں، تو ایسے گروپ میں عمر رسیدہ خاتون جو ہے وہ جا سکتی ہے. عمر رسیدہ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان اور عمر رسیدہ خواتین کے پردے کے احکامات میں اور دیگر احکامات میں نسبتاً فرق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بغیر کسی محرم کے گروپ کی شکل میں حج پر گئیں، لہذا اگر رستہ پر امن ہو اور گروپ ایسا ہو کہ جس پر ریلائی کیا جا سکتا ہو، تو عورت محرم کے بغیر جا سکتی ہے لیکن عمر رسیدہ بھی ہو. ہاں اگر کسی حکومت کا قانون ایسا ہے کہ وہ الاؤ نہ کرے، تو پھر اس صورت میں جھوٹ بول کر کسی کو جھوٹا محرم کہہ کے جانا درست نہیں، کیونکہ نیکی کے کام جس کی ابتدا، آغاز اور بنیاد جھوٹ پر ہو، اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں. کیونکہ کسی بھی چیز کی بنیاد اگر کھوکھلی ہے تو اس پہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی. نمبر ایک، جھوٹ بولے انسان، نمبر دو، غیر محرم کے ساتھ رہے اور وہ تمام حدود ٹوٹے، اللہ کی حدود اللہ پامال ہو، تو ایسا حج نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے؟ ہر انڈیویجول خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جن حالات میں وہ جا رہا ہے وہ کس کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس روح کو اور مقصد کو پورا کرتے ہیں جو شریعت نے حج سے اخذ کرنے کو یا حاصل کرنے کو کہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس پہ حج فرض نہ ہو لیکن اس نے نظر مان رکھی ہو، تو اس پر بھی نظر پوری کرنا لازم ہے. مثلا ایک شخص کا فرض ادا ہو چکا اور اس نے نفل حج کی نظر مانی، تو اس نے اپنے اوپر کیا کیا؟ فرض کر لیا. اب اگر فرض ہو گیا ہے تو اسے پورا کرنا ہے. ہاں اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، تو اس شخص کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے، تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی ایسے شخص کا ایمان ہی ناقابل اعتبار ہے. اسی لیے فرمایا، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے. اللہ کو پھر کسی کی کچھ پرواہ نہیں.